پیر 16 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ عراقی فوج نے کردوں کے متنازع شہر کرکک میں داخل ہو کر تیل کی تنصیبات کا انتظام سنبھال لیا ہے، کیا عراقی فوج اور کردوں میں تصادم ہو سکتا ہے؟ تجزیہ کار،
جو ایریاز ہیں ان پہ وہ قابض ہو چکے ہیں عراقی آرمی، اور جو پیشمرگہ ہے وہ ریٹریٹ کر چکی ہے اپنی پوزیشن۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ عراق کی حکومتی فوج کی جانب سے کردش فوج کی اہم تنصیبات پہ قبضے اور شہر میں کشیدگی کے باعث عراق کے شہر کرکک سے ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فرحت جاوید۔
عراقی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے کرکوک کے ہوائی اڈے، تیل اور گیس کی تنصیبات اور اہم فوجی اڈے پر قبضہ حاصل کر لیا ہے، جبکہ ان علاقوں میں دونوں فریقین کی جانب سے بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی گئی۔ امریکی سربراہی میں قائم اتحاد نے فائرنگ کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا ہے اور حکومتی اور کرد فوج سے کہا ہے کہ وہ شدید کارروائی کرنے سے گریز کریں۔ گزشتہ ماہ ہونے والے متنازع ریفرنڈم میں شمالی عراق کے کرد علاقوں نے عراق سے آزادی کے حق میں ووٹ دیا تھا، جس کے بعد سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سرگرم صحافتی تنظیموں نے دو سینئر صحافیوں شاہ نواز ترکزئی اور اسلام گل آفریدی کا بندوبستی علاقوں سے پرسرار طور پر لاپتہ ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قومی اداروں اور حکومت سے ان کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور پریس کلب کے صدر عالمگیر خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
چند روز پہلے سوابی میں ایک صحافی کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے ڈیر اسماعیل خان میں ایک صحافی کو مارا پیٹا گیا، اور کل جو ہے یہ دو صحافی جو اغوا ہوئے ہیں جو پراسرار طور پر غائب ہے، اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جو یہ جو ہمارے جو مطالبات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں اور اسپیشلی سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، اور ہم جو ہے ایک لیٹر ڈراپ کریں گے، اور دوسرے مرحلے میں ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے، اس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جو ہے احتجاجی کیمپ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔
اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے شام کی ان طیارہ شکن توپوں پہ بمباری کی ہے جنہوں نے اسرائیلی جنگی طیاروں پر فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ طیارے پڑوسی ملک لبنان کے اوپر معمول کی پرواز پر تھے، طیاروں کو فائرنگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ بحفاظت واپس آ گئے تھے۔ تاہم چند گھنٹوں بعد اسرائیلی طیاروں نے دوبارہ اڑان بھری اور دمشق کے مشرق میں طیارہ شکن توپوں پر بمباری کی۔ اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ کیٹالونیا کے سربراہ اس بات کی وضاحت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ آیا کیٹالونیا نے آزادی کا اعلان کر دیا ہے یا نہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آصف فاروقی۔
میڈرڈ میں حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کی صبح تک کیٹالونیا کے رہنما کارلس پوج ڈیمون اس قسم کے کسی اعلان کو ہر صورت واپس لیں، ورنہ ایسے اقدامات کا آغاز ہو جائے گا جن کا راستہ خود مختار حکومت کی جانب جاتا ہے۔ اسپین کے حکومتی ترجمان کی جانب سے یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ وفاق صورتحال سے نمٹنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کر سکتا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کے نام اپنے خط میں کیٹالونیا کے رہنما کارلس پوج ڈیمون نے آزادی کے اعلان کی وضاحت نہیں کی ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ انہیں 2 ماہ کی مدت درکار ہے سیاسی جمود کے خاتمے اور مذاکرات کے لیے۔ حال ہی میں اسپین کے شمال مشرقی علاقے کیٹالونیا میں ہونے والے ریفرنڈم کے حتمی نتائج میں 90% نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔
میانمار یعنی برما سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش کا رخ کرنے والے پناہ گزینوں کی کشتی دریا میں الٹنے سے کم از کم 10 روہنگیا افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانیے تابندہ کوکت سے۔
پناہ گزینوں سے بھری ہوئی ماہی گیروں کی کشتی اس وقت الٹ گئی جب روہنگیا افراد کو دریائے ناف کے راستے بنگلہ دیش لے جایا جا رہا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 4 بچے شامل ہیں۔ اس سے قبل بھی رخائن صوبے سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش آنے والے افراد کی کشتی الٹنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں بچوں سمیت درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق اب تک 530,000 روہنگیا افراد پرتشدد کارروائیوں سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش کا رخ کر چکے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والوں کا الزام ہے کہ فوج اور بود افراد ان کے گاؤں جلا کر اور ان کے لوگوں کو قتل کر کے وہاں سے بھگا رہے ہیں۔
افریقی ملک صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں 2 روز قبل ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 276 تک پہنچ گئی ہے۔ دھماکے کے متاثرین کی مدد کے لیے ترکی کی جانب سے طبی امداد اور ڈاکٹروں کی ٹیم روانہ کی گئی ہے۔ 30 کے قریب زخمیوں کو علاج کی غرض سے ترکی منتقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو موغادیشو کی تاریخ کا بدترین دھماکہ کہا جا رہا ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ تاہم موغادیشو میں القاعدہ سے منسلک ممالک عسکریت پسند تنظیم الشباب گروپ اس سے قبل بھی صومالیہ میں اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ آج ایک اجلاس میں شمالی کوریا پہ نئی پابندیاں لگانے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں یہ بھی طے کیا جائے گا کہ بیرون ملک کام کرنے والے شمالی کوریا کے شہری جو رقم اپنے ملک بھیجتے ہیں اس کی حد کم کر دی جائے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع اور اس کے بعد اس کا تجزیہ بھی۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ عراقی فوج نے کرد جنگجوؤں کے زیر قبضہ متنازع شہر کرکوک میں اہم تنصیبات پر قبضہ کر لیا ہے۔ بغداد کہتا ہے کہ پشمرگا نے لڑے بغیر ہی علاقہ چھوڑ دیا، لیکن کرکوک کے جنوبی علاقوں سے کچھ جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
عراقی فوج کے مطابق انہوں نے کرکوک شہر پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کی غرض سے جاری آپریشن کے دوران کرد جنگجوؤں سے K1 فوجی اڈہ، آئل اینڈ گیس فیلڈ اور تیل کی ریاستی کمپنی کے دفاتر پر حکومتی اختیار بحال کر لیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ علاقے کے مکینوں کی بڑی تعداد علاقہ چھوڑ رہی ہے، جس کے نتیجے میں شہر سے باہر جانے والی سڑکوں پر ٹریفک جام کا سا سما ہے۔ کرکوک سے بی بی سی کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ شہر میں جس طرح سے کاروبار اور دکان بند ہو چکی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ جنگی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ عراق کے نائب صدر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی انتظامیہ کردوں کے ساتھ ٹکراؤ سے گریز کی خواہش مند رہی ہے۔
عراق کے مسائل کا حل کشیدگی نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ کشیدہ صورتحال ملک میں خون ریزی کا سبب بن جائے گی، اور دوسرے یہ ملک میں دو بہت ہی منفی امکانات کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ ایک تو عسکریت پسندی اور دہشت گردی کو ابھارنا، اور دوسرے پڑوسی ممالک کی جانب سے عراق کے اندرونی معاملات میں مداخلت جو شروع ہو چکی ہے۔
ادھر کردستان کی انتظامیہ نے بغداد پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے بلا اشتعال حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم پیشمرگا جنگجو کردستان اس کے عوام اور مفادات کا دفاع جاری رکھیں گے۔ کرد صدر مسعود بارزانی کے ترجمان نے کہا،
بدقسمتی سے عراقی حکومت نے ہم سے بات چیت کرنے کے بجائے فوجی دستے بھیج دیے، جنہوں نے ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہماری مذاکرات اور تعاون کی پیشکش کو پہلے ہی رد کر چکے ہیں، اور اب انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔
جبکہ کرد وزیر اعظم اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے پر امید ہیں۔
ہم مسائل کے حل کے لیے بغداد کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہتھیاروں کے استعمال کو مسترد کر چکے ہیں۔ عراق کے آئین کے مطابق ملک کے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہتھیاروں کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ ہمیں امید ہے کہ کرکوک سمیت کسی بھی علاقے میں ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔
عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ کرکوک کا آپریشن ملکی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا، ریفرنڈم کے بعد جس کے تقسیم ہونے کا خطرہ موجود تھا۔ انہوں نے تمام شہریوں سے مطالبہ کیا کہ وہ جانباز فورسز کے ساتھ تعاون کریں جو حکومت کی جانب سے سخت ہدایات کے تحت ترجیحاتی بنیادوں پر تمام شہریوں کے تحفظ، سالمیت اور امن کی بحالی کے لیے ریاستی تنصیبات اور اداروں کی حفاظت کر رہی ہیں۔
یہ تھا نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ تو کیا کردوں کے ساتھ اب کسی بڑی جنگ کا خدشہ ہے؟ اس سلسلے میں میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ تعلقات عامہ کے فرحان حنیف صدیقی سے بات کی، جن کی کردوں اور خطے کے معاملات پر گہری نظر ہے۔ پوچھا کہ کردوں کا ریفرنڈم ہو گیا، عراق میں مسترد کر دیا ریفرنڈم، کرکوک میں فوج آ گئی، تیلوں کی تنصیبات پر بھی اس نے کنٹرول کر لیا، پیش مرگا بھی آ گئے، عراقی فوجیں بھی آ گئے، تو کیا کسی بڑی جنگ کا خدشہ ہے؟
کل رات سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جو کرکوک میں جو فیکشن ڈومینیٹ کرتا ہے کردوں کا، وہ پی یو کے کا ہے، جو طالبانی جو فیکشن وہ ہے, اور پی یو کے کہیں نمائندے جو ہیں فواد معصوم وہ اب عراق کے صدر ہیں. تو ہوا یہ کہ جیسے ہی عراقی فورسز آئی ہیں کرکوک کی طرف, اس میں یہ حشد شعبی جو شیعہ ملیشیا گروپس وہ بھی شامل ہیں, جب وہ آئے ہیں کرکوک کی طرف تو یہ پی یو کے کا فیکشن جو پیشمرگا کا فیکشن ہے وہ ان سے نہیں لڑا ہے بلکہ وڈرا کر گیا ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی مزید جنگ ہوگی. جو ایریاز ہیں ان پہ وہ قابض ہو چکے ہیں عراقی آرمی, اور جو پی یو کے کی جو پیشمرگا ہے اور ایون جو کے ڈی پی کی پیشمرگا ہے وہ ریٹریٹ کر چکی ہے اپنی پوزیشن.
تو فرحان حنیف صدیقی صاحب, یہ جو کردوں کے بڑے گروہ ہیں کیا یہ تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں, مطلب طالبانی البرزانی, یا یہ کہ ان میں خود باہمی اختلاف ہے کہ کیا کیا جائے؟
ان میں کافی اختلاف ہے. پی یو کے اندر جو طالبانی فیکشن ہے اس کے اندر کافی اختلاف ہے. تو جو ایک میجر فیکشن ہے طالبانی جو فیکشن ہے وہ ریٹریٹ کر گیا, لیکن ان میں ایک اور فیکشن ہے کثرت رسول کا جو کہ بڑے ملٹری ہارڈنڈ کردش نیشنلسٹ سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے کچھ ریزسٹنس کی ہے. اور اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پی کے کے ہے جو ترکی کے جو کرد آرگنائزیشن ہے, انہوں نے بھی کچھ جو ہے وہ لڑائی میں شامل ہوئے ہیں عراقی فورسز کے خلاف, لیکن کیونکہ ان کے نمبرز بہت کم ہیں, ان کی اتنی تعداد نہیں ہے, اور جو میجورٹی جو پیشمرگا ہے وہ ریٹریٹ کر گئی, تو اس وجہ سے ان کی وہ زیادہ ریزسٹ کر نہیں سکے. تو فی الحال یہی پوزیشن ہے. اور آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ جو انٹرنل ان کے مسائل ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ تین ہفتے پہلے جو ہے وہ کرد ایک آزادی کا ریفرنڈم منا رہے تھے جس میں وہ سب متحد تھے, اور تین ہفتے بعد ہی آپ کو یہ بڑے بڑے ڈیویژنز نظر آتے ہیں.
تو ذرا فوجی صلاحیتوں پر نظر ڈالیے فرحان حنیف صدیقی صاحب. دونوں طرف کرکوک کی اس لڑائی میں فوجی استقامت, ہتھیار, اسلحہ کیا ہے, کیا بیلنس کیا ہے؟
دیکھیں جب ہم ایک سچویشن یہ سنجار میں جب آئسس آئی تھی 2014 میں, تو اس وقت دو چیزیں ہوئی تھی. موصل سے عراقی آرمی بھی ریٹریٹ کر گئی تھی آئسس کے خوف سے, اور اسی طرح سنجار سے پیشمرگا بھی ریٹریٹ کر گئی تھی. اور پھر جو پی کے کے ہے جو ٹرکی کے جو کرد ہیں, انہوں نے آ کے پھر سنجار اور باقی جو کردستان کے علاقے عراقی کردستان میں وہاں پہ اپنا پھر پہرا دیا اور اس کو سنبھالا. جو باقی لڑائی ہوئی ہے آئسس کے خلاف, اس میں جو عراقی آرمی ہیں ان میں جو قاسم سلیمانی ہیں, جو حشد شعبی ہے, جو یہ پیراملٹری ملیشیا فورسز ہیں, ان کا کافی زیادہ رول رہا ہے. تو اگر آپ بیلنس آف پاور کہیں عراقی آرمی اور کردش پیشمرگا کے بیچ میں, تو وہ بیلنس آف پاور زیادہ عراقی آرمی کی طرف ہے.
اچھا.
کیونکہ ان کے پاس قوت زیادہ ہے, ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے, وہ کیونکہ جنگ زیادہ لڑی ہے انہوں نے آئسس کے خلاف, تو وہ زیادہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں کردش پیشمرگا کے مقابلے میں. تو وہ بیلنس آف پاور عراقی آرمی کی طرف.
اچھا, اگر کرکوک ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اقتصادی طور پر کتنا بڑا دھچکا ہوگا؟
جو سچویشن ہے کرکوک کی وہ اس طرح ہے کہ 2014 میں جو ہے جب آئسس آئی تھی, تو جو پوزیشنز تھی کرکوک جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک متنازع علاقہ ہے عراق اور کردستان کے درمیان, اور عراق کا جو آئین ہے آرٹیکل 140 وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ پہلے نارملائز کرائیں گے, پھر ہم یہاں پہ ایک پاپولیشن سینسس کریں گے, اور اس کے بعد ہم یہ ڈیٹرمن کریں گے کہ اس کو کردستان کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو کانسٹیٹیوشن اس کا ایک سلوشن ہمیں دیتا ہے. لیکن ابھی جو ہمیں نظر آیا وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ فورس کا استعمال, کے عراقی جو کرد ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ریفرینڈم کرائیں گے اور ہم آزاد ہو جائیں گے, ہم نہیں رہنا چاہتے, اور اسی طرح بغداد نے یہ کہا کہ کرکوک تو ہمارا حصہ ہے, یہ کردستان کا حصہ نہیں ہے. تو کیونکہ یہ ابھی تک کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا آرٹیکل 140 پہ, تو یہاں پہ ریفرینڈم ہونا جائز نہیں ہے. اقتصادی معاملہ یہ ہے کہ جو آئل فیلڈز, تین آئل فیلڈز ابھی تک جو ہے جن پہ متنازع, وہ اب عراقی آرمی کے پاس آ گئی ہیں, عراق کے پاس آ گئی ہیں, اور اگر وہ رہتی ہیں عراق کے پاس تو اس سے عراقی کردستان کو دھچکا پہنچے گا. لیکن آگے جا کے عراقی کرد اور بغداد کو اس کا ایک سیاسی حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ سیاسی حل نہیں نکلا اس کا جو کہ پاور شیئرنگ کا ہے, آئل پروسیڈز کا ہے, اگر وہ پاور شیئرنگ پولیٹیکل حل نہیں نکلا تو یہ متنازع اگر بہت زیادہ بڑے نہیں تو کم از کم ایک پرابلم رہے گا فیوچر کے لیے.
ٹھیک, تو کرد اور عراق حکومت کا جو تصادم ہے فرحان حنیف صدیقی صاحب, وہ دیگر کرد علاقوں, ایران اور ترکی والوں علاقوں پر کیا اثر ڈالے گا؟
لیکن ابھی جو عراق کے اندر جو کرد ہیں وہ کافی مایوس ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ پیشمرگا لڑے گی, ان کا یہ خیال تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں شاید کرکوک عراقی کردستان کے پاس آ جائے گا, تو لیکن ایسا نہیں ہوا. جو ریٹریٹ کی ہے پیشمرگا نے, اس سے کافی جو کرد ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں عراقی کردستان میں. کرکوک کے اندر بہت ساری جو خاندان تھے, فیملیز تھے, انہوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا. تو جو 3 ہفتے پہلے صورتحال تھی جس میں ہر کوئی کردش قومیت کا نعرہ لگا رہا تھا, آج وہی کرد عراق کے اندر اپنی لیڈرشپ سے بہت زیادہ مایوس ہیں. تو کیونکہ وہ مایوس ہیں اس وجہ سے لگتا نہیں ہے کہ یہ باقی کرد علاقوں میں اس طرح پڑے گا, کیونکہ ان سب کو نظر آ گیا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, نتیجے میں فورسز نے ریٹریٹ کیا ہے, اور اس مایوسی کی وجہ سے لگتا نہیں ہے کہ یہ باقی جو کرد ہیں ایران میں, ٹرکی میں, سیریا میں, وہاں پہ یہ مزید پھیلے.
قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ تعلقات عامہ کے یہ تھے مسٹر فرحان حنیف صدیقی. سوال یہ ہے کہ ترکی کا کردوں کے سلسلے میں کیا رد عمل ہے, اور وہ عراق سے متصل اپنی سرحدوں پر پہلے ہی فوج لگا چکا ہے, تو اگر واقعتاً فوجی کارروائی ہوئی تو وہ کس قدر سرعت سے حرکت میں آ سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے انقرہ میں صحافی فرقان حمید سے کیا.
ہاں, آپ کو یاد ہوگا ترکی نے گزشتہ 2 ماہ سے وہاں پہ فوجی اپنے فوجی دستے جمع کر رکھے ہیں, وہاں پہ فوجی مشقیں بھی ہوئی ہیں, اور ترکی کی کوشش یہی ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ترکی کے حساب سے, ترکی کے نقطۂ نظر سے وہاں پہ امپروومنٹ نہیں ہوتی تو ترکی فوری طور پر جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر شام کے اندر جا کر آگے جہاں بھرنا چاہے وہاں جا سکتا ہے. اس قسم کی پوری تیاری جو مکمل کر لی گئی ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف جنرل اسٹاف کے دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پر یہ بیان دے دیا گیا ہے کہ ہم کسی وقت بھی جو ہے آگے بڑھنے کے لیے, صدر کی طرف سے اشارہ ملنا ہی کافی ہے, اور صدر یہ کہہ چکے ہیں, واضح طور پر کہہ چکے ہیں, اگر ان کی خواہشات کے مطابق یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو ترکی کی فوجیں جو ہے وہ شام کے اندر داخل ہو جائیں گی, اور کسی وقت بھی داخل ہو سکتی ہیں, ادلی تک پہنچ گئی ہیں, اور مزید آگے بڑھنے میں ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جی
چلیں, یہ تو آپ نے فوجی اقدام کے سلسلے میں بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن سفارتی سطح پر یا اقتصادی سطح پر اس وقت کوئی حکمت عملی ہے, کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے؟
ہاں جی ہاں, ترکی اس مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. شروع سے ترکی کی یہی کوشش رہی کہ فوجی طریقے سے اس کو حل نہ کیا جائے, اس لیے ترکی نے ایران اور روس کے ساتھ مل کر شام کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیا, اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری. ترکی کا پہلے روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو ہے نقطۂ نظر بالکل مختلف تھا, دونوں ممالک ترکی کے خلاف تھے, کسی صورت بھی ترکی کو آگے تک بڑھنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے, لیکن اب روس اور ایران کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں, اور اس مسئلے کو وہ بھی سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, اور ترکی بھی اس مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. اس لیے تینوں ممالک جو ہے وہ مل بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں, اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے تقریباً کافی عرصے سے جاری ہے, اور لگتا ہے یہی کہ اس مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کر لیا جائے گا, کیونکہ یہ مسئلہ فوجی طریقے سے تو حل ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا. اس لیے کوشش اب یہی ہے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اس مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کیا جائے.
اچھا, ابھی حال ہی میں ترک رہنما طیب اردوان ایران گئے تھے, سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس موضوع پر ایران کے ساتھ کوئی حکمت عملی طے ہوئی ہے, کوئی فارمولا ہے؟
ہاں جی ہاں, بالکل صحیح فرما. ترکی کے ساتھ 5 اکتوبر کو ایران کے دورے پر روانہ ہوئے تھے, جہاں پہ انہوں نے ایران کے ساتھ حسن روحانی سے ملاقات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ترکی اور ایران کے تعلقات کبھی بھی جو ہے اتنے گرم جوش نہیں رہے, پہلے ترکی اور ایران کے تعلقات خاص طور پر شام کی وجہ سے بہت خراب چلے آ رہے تھے. ایران اپنا اثر و رسوخ شام پر قائم کرنا چاہتا ہے, اور ترکی بھی اپنا اثر و رسوخ شام پر قائم کرنا چاہتا ہے, اس لیے دونوں ممالک کے درمیان تقریباً کلیش کی سطح پر یہ تعلقات خراب ہو چکے تھے, اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ شمالی عراق میں ریفرنڈم کی وجہ سے ترکی اور ایران جو ہے ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں, اور اس مسئلے کو جو ہے وہ خاص طور پر شمالی عراق میں جو ریفرنڈم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, اس مسئلے کو وہ سفارتی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. اگر سفارتی طریقے سے حل نہ کر پائے تو مشترکہ طور پر ایران اور ترکی جو ہے کارروائی کر سکتے ہیں, اور شمالی عراق کی عراقی مرکزی انتظامیہ کی فوجیں بھی ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر کارروائی میں شامل ہو سکتی ہیں.
ترکی کا متوقع رد عمل اور تیاریاں, انقرہ سید صحافی فرقان حمید. افریقی ملک صومالیہ کے دارالحکومت مغادشو کے مصروف علاقے میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 276 تک پہنچ گئی ہے. ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ بھی ہے. سنیچر کو یہ دھماکہ مغادشو کے ایک ہوٹل کے دروازے کے قریب دھماکہ خیز مواد سے بھرے ایک ٹرک سے کیا گیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ نصر جہان کی زبانی.
مغادشو کی تاریخ میں یہ اب تک کا بدترین دھماکہ ہے جس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد حکام کے مطابق 276 تک پہنچ گئی ہے جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہیں. دھماکے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. ترکی کا فوجی طیارہ طبی امداد کے ساتھ پہنچ گیا ہے. یہ طیارہ تقریباً 40 زخمیوں کو علاج کے لیے ترکی لے جائے گا. یہ واضح نہیں کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے لیکن صدر محمد عبداللہی نے اس کے لیے الشباب کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. مغادشو میں عسکریت پسند تنظیم القاعدہ سے منسلک الشباب گروپ اس سے پہلے بھی صومالیہ میں اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے. پولیس افسر ابراہیم محمد نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کو بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ زخمی ہونے والوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے. صومالیہ کے صدر نے ملک میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے جبکہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق کئی خاندان ابھی تک اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں. مغادشو کے ایک رہائشی محی الدین علی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اتنا بڑا دھماکہ نہیں دیکھا. دھماکے نے پورے علاقے کو تباہ کر دیا ہے. صومالیہ میں بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ سفاری ہوٹل ختم ہو گیا ہے اور خدشہ ہے کہ بہت سے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. شہر کے مدینہ ہسپتال کے ڈائریکٹر محمد یوسف حسن نے بتایا کہ ہسپتال میں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے جن میں کئی کی حالت ابھی تک تشویشناک ہے. ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں میں کئی کی ٹانگیں اور بازو دھماکے کی شدت سے ضائع ہو گئے ہیں. تقریباً 11 لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے افراد خانہ نے ان کی آخری رسومات ادا کر دی ہیں. تاہم سرکاری خبر رسائی ادارے کے مطابق جن 165 لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے ان کے اجتماعی آخری رسومات ادا کر دی جائیں گی.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ نصرت جہاں کی زبانی. اور اسی سلسلے میں اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے بی بی سی صومالی سروس کے محمد محمد سے بات کی. پہلے یہ پوچھا کہ اس حملے کی ذمہ داری کیا کسی نے قبول نہیں کی؟ کون ہو سکتا ہے اتنے خوفناک حملے کے پیچھے؟
اکارڈنگ ٹو صومالی انفارمیشن منسٹری دے آر بلیمنگ الشباب.
صومالیہ کی وزارت اطلاعات نے اس حملے کا الزام الشباب پر لگایا ہے. الشباب کو صومالی حکومت ملک کا دشمن قرار دیتی ہے. تاہم الشباب کی ویب سائٹ اور ریڈیو اسٹیشنز پر اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہو. الشباب اور صومالی حکومت گزشتہ 10 سال سے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. الشباب صومالی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے جبکہ صومالی حکومت کا موقف ہے کہ وہ بین الاقوامی مدد کے ساتھ الشباب کا جسے وہ بین الاقوامی دہشت گردی کا حصہ کہتی ہے کا نام و نشان مٹانا چاہتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ زمینی حالات بگڑتے جا رہے ہیں. صومالیہ کا سیکیورٹی نظام اتنا مضبوط نہیں کہ وہ تنہا الشباب کو ہرا سکے. اس وجہ سے انہیں بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہے. اس کے باوجود یہ اب تک کا بدترین حملہ ہے جس میں اب تک سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں.
صومالیہ جیسے ملک کے لیے اس طرح کے حملوں سے خود کو بچانا شاید مشکل ہے اور اس وجہ سے اس کو جو بین الاقوامی امداد یا انٹرنیشنل ایفرٹس کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا.
بعض مبصرین جنہیں زمینی حالات کا بخوبی اندازہ ہے ان کی رائے یہ ہے کہ الشباب کے مقابلے کی خاطر صرف سیکیورٹی پر مرکوز حکمت عملی کو تبدیل کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کی کوشش کی جانی چاہیے. حکومت نے اس چیز کو سمجھا تو ہے اور گفتگو کی کوشش بھی کی ہے لیکن یہ عمل بے حد سست ہے.
ایک تاثر یہ بھی تھا کہ صومالیہ میں حالات بہتر ہو رہے ہیں, مغادشو میں بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں. حملوں کی تعداد کم ہو گئی ہے, جتنے لوگ مرتے تھے اس کی تعداد کم ہو گئی تھی. لیکن اس طرح کے حملے سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تاثر غلط تھا اور حالات اب بھی بہت خراب.
اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس سوال کا جواب کون دے رہا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق گزشتہ ہفتے ملک کے وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ نے اپنے عہدوں سے اس لیے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ وہ حکومت کے سیکیورٹی اقدامات سے خوش نہیں تھے. اور زمینی حالات کو بہتر طریقے سے سمجھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کبھی بہتر ہوئے ہی نہیں، اب بھی اتنے ہی خراب ہیں جتنے پہلے تھے؟
حکومت اور اس کے بین الاقوامی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن مبصرین اور مقامی حالات سے واقف لوگوں کا کہنا ہے کہ حالات اس کے برعکس ہیں۔
بی بی سی صومالی سروس کے محمد محمد ہماری ساتھی عالیہ ناسکی سے بات کر رہے تھے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر سبا ناز کے ساتھ۔
پاکستان نے سری لنکا کو ابوظہبی میں ہونے والے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں جیت کے لیے 220 رنز کا ہدف دیا ہے۔ میچ کی خاص بات بابر اعظم کی سینچری ہے، یہ ان کی ساتویں ون ڈے سینچری تھی، جبکہ شاداب خان نے بھی نصف سینچری سکور کی۔ ان دونوں کھلاڑیوں نے ساتویں وکٹ کی پارٹنرشپ میں 109 رنز کا اضافہ کیا۔ اوپنرز فخر زمان 11 اور احمد شہزاد 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد محمد حفیظ، شعیب ملک اور سرفراز احمد بھی قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ پانچ ون ڈے میچوں پر مشتمل سیریز میں پاکستان کو سری لنکا پر 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے واضح کر دیا ہے کہ آئی سی سی کی ٹیسٹ اور ون ڈے لیگ میں حصہ لینے کے لیے پاکستان صرف اسی صورت میں دستخط کرے گا جب انڈین کرکٹ بورڈ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ آئی سی سی کی ٹیسٹ لیگ 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد اور ون ڈے لیگ 2021 میں شروع ہوگی۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی نئی رینکنگ میں جرمنی کی ٹیم سر فہرست ہے۔ انگلینڈ نے 3 درجہ ترقی کے ساتھ رینکنگ میں ویلز کی جگہ 12ویں نمبر پر جگہ بنا لی، جبکہ ویلز 1 درجہ تنزلی کے بعد اب 14ویں نمبر پر ہے۔ شمالی آئرلینڈ لسٹ میں 23ویں، جمہوری آئرلینڈ 26ویں اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیم 29ویں نمبر پر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل زیورخ میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ پلے آف میچوں کے ڈراز میں ان ٹیموں کا مقابلہ ٹاپ سیڈ سوئٹزرلینڈ، اٹلی، ڈنمارک یا کروشیا سے ہوگا۔ ادھر ٹینس کی نئی عالمی رینکنگ میں 16 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے فاتح رافیل نڈال شنگھائی ماسٹرز میں شکست کے باوجود ٹاپ پر ہیں۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے آسٹرین ریاست ٹیرول میں عوام کے 2026 کے اولمپکس کی میزبانی کے لیے بولی کی پیشکش کی مخالفت پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ مخالفت کرنے والوں نے ایونٹ کی میزبانی پر آنے والی لاگت پر تحفظات کا اظہار کیا۔ دوسری جانب کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، اسٹاک ہوم نے میزبانی حاصل کرنے کے لیے بولی لگانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔
کھیلوں کا احوال سبا ناز کی زبانی۔ ویسے تو خبروں کے خلاصے کے لیے نادیہ سلیمان تیار بیٹھی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا سے خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے 2 صحافی گھر واپس آ گئے ہیں۔ ان کے بھائیوں نے ان کی واپسی کی تصدیق بھی کی ہے۔ ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی اس کا احوال بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
عراق کی حکومتی فوج کی جانب سے کردش فوج کی اہم تنصیبات پہ قبضے اور شہر میں کشیدگی کے باعث عراق کے شہر کرکوک سے ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ پرتگال کے حکام کے مطابق وسطی اور شمالی علاقوں میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد کم از کم 27 ہو گئی ہے۔ فلپائن کی فوج نے جنوبی شہر مراوی میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے 2 اہم رہنماؤں کو ایک کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں 2 روز قبل ہونے والے دھماکوں کے متاثرین کی مدد کے لیے ترکی نے طبی امداد اور ڈاکٹروں کی ٹیم روانہ کی ہے۔ 30 کے قریب زخمیوں کو علاج کی غرض سے ترکی بھی منتقل کیا گیا ہے۔ اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ کیٹالونیا کے سربراہ اس بات کی وضاحت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ کیٹالونیا آزادی چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈیا میں حکمران بی جے پی کے ایک سینئر رہنما سوم سنگیت نے کہا ہے کہ تاج محل کے لیے انڈیا کی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں, کیونکہ بقول ان کے اس عمارت کو ایک ایسے بادشاہ نے بنوایا جس نے ہندوؤں کا قتل عام کیا تھا. انہوں نے انڈیا کے مغل بادشاہوں کو غدار قرار دیا. یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب چند ہفتے قبل اتر پردیش کی حکومت نے محکمہ سیاحت کے کتابچے سے تاج محل کو ہٹا دیا ہے. دلی سے شکیل اختر.
بی جے پی کے رکن اسمبلی اور سینئر رہنما سنگیت سوم نے میرٹھ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مغل بادشاہ بابر, اکبر, شاہجہاں اور اورنگزیب کو غدار اور لٹیرے قرار دیا اور کہا کہ ان کا نام انڈیا کی تاریخ سے مٹا دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ شاہجہاں انڈیا کے سبھی ہندوؤں کو ختم کرنا چاہتا تھا اور ایسے حکمراں کی عمارت ہندوستان کی تاریخ کا حصہ نہیں ہو سکتی.
بہت لوگوں کو بڑا درد ہوا کہ آگرہ کا تاج محل ایتیہاسک استھلوں میں سے نکال دیا گیا. کیسا اتہاس؟ کہاں کا اتہاس؟ کون سا اتہاس؟ کیا وہ اتہاس کہ تاج محل کو بنانے والے نے اپنے باپ کو قید کیا تھا؟ کیا وہ اتہاس کہ تاج محل بنانے والے نے اتر پردیش اور ہندوستان سے سبھی ہندوؤں کا سرناش کرنے کا کام کیا تھا؟ ایسے لوگوں کا اگر آج بھی اتہاس میں نام ہوگا تو یہ درباگیہ کی بات ہے, اور میں گارنٹی کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ اتہاس بدلا جائے گا.
سوم سنگیت نے کہا کہ گزشتہ سالوں میں تاریخ کو مسخ کر دیا گیا تھا, اب اسے صحیح کیا جا رہا ہے. بقول ان کے بھگوان رام سے لے کر بھگوان کرشن تک, مہارانا پرتاپ سے شیواجی تک, سبھی کو تاریخ میں صحیح مقام پر واپس لایا جا رہا ہے. اکبر, اورنگزیب اور بابر کے کلنک کو تاریخ سے ہٹایا جا رہا ہے. ان کے اس بیان کی بی جے پی کے قومی ترجمان جی نرسمہن نے حمایت کی ہے.
سچائی یہ ہے کہ جو ہزار سال جو حکومت چلی دیش میں, وہ ایک طرح سے برٹش جیسا اس دیش کو انویڈ کیے تھے. سملرلی کئی مسلم لیڈرز, مغل رولرز نے اس دیش کو برباد کیا ہے. اس دیش کی جنتا کی ان کی کلچرل ویلیوز پر, ٹریڈیشنز پر انہوں نے وار کیا ہے.
تاہم پارٹی کے ایک دیگر ترجمان نریندر کوہلی نے تاج محل سے متعلق سوم سنگیت کے بیان کو ان کا ذاتی خیال قرار دیا.
تاج محل بھارت کے اتہاس کا ورتمان کا بھی بھاگ ہے, اور یہ وشو میں بھارت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے پریا ہے. یہ انکریڈبل انڈیا کا بھاگ ہے. جہاں تک اتہاس کی بات ہے, جو گھٹنائیں ہوئی ہیں, جو بھی ہو, وہ اپنی جگہ ہونی چاہیے, اسے ستیہ کے آدھار پہ دیکھنا چاہیے اور اسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے. لیکن ہاں, ورتمان میں کام کر کے ایک اور سنہرا اتہاس رچا جا سکتا ہے بھوشیہ کے لیے.
مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اور رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے ایک پرائیویٹ ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ سوم سنگیت نے جو کہا ہے وہ بی جے پی کے بنیادی نظریے کا حصہ ہے, اور وہ انتخابات کے پیش نظر معاشرے میں منافرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
Will Mr. Modi stop hoisting national flag from a place which is identified built by traitors?
اسد الدین اویسی کہہ رہے تھے کہ کیا مسٹر مودی لال قلعے کی فصیل پر قومی پرچم لہرانا بند کر دیں گے؟ لال قلعہ بھی تو بقول ان کے غداروں کا بنوایا ہوا ہے. اگر حکومت کے اندر دم ہے تو وہ یونیسکو سے درخواست کرے کہ وہ تاج محل کو عالمی ورثے کی فہرست سے نکال دے. بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا,
ارے کون نہیں جانتا کہ تاج محل ایتیہاسک جگہ ہے اور بہت بڑا ٹورسٹ لوکیشن ہے, اور جو دنیا بھر میں اس کی چرچا ہے اور اس کا ایک اپنا استھان ہے, وہ اپنی جگہ پر کون کیا بولتا ہے اس پر پرتکریا دے کر کے وقت برباد کرنا ہے کیا؟
آگرہ میں واقع تاج محل یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے اور اسے دنیا کی حسین ترین عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے. ہر برس ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں سیاح اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. گزشتہ دنوں اتر پردیش کی حکومت نے محکمہ سیاحت کا جو کتابچہ جاری کیا اس میں ایودھیا, بنارس اور متھرا کے مندر اور دوسرے اہم سیاحتی مقام تو شامل تھے, لیکن تاج محل کو ریاست کے اہم سیاحتی مقام کے طور پر شامل نہیں کیا گیا. کچھ عرصے پہلے ریاست کے ہندو نواز وزیر اعلیٰ اور سادھو آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ تاج محل انڈیا کی تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور اب میں آپ کو براہ راست پشاور لیے چل رہا ہوں. وہاں میں اپنے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی سے بات کرنے کو ہوں. پس منظر یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے دو صحافی گھر واپس آ گئے ہیں. ان کے بھائیوں نے ان کی واپسی کی تصدیق کی ہے. رفعت اللہ اورکزئی اس وقت براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے سیربین میں شامل ہو رہے ہیں. جی رفعت اللہ اورکزئی, کیا تفصیل ہے؟
جی شفیہ، جیسے آپ نے بتایا بھی کہ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ گزشتہ روز جو خیبر پختونخوا کے بندوبستی علاقوں سے دو صحافی لاپتہ ہو گئے تھے، اب وہ گھر واپس آ گئے ہیں. ان میں ایک صحافی جو ضلع چرسدہ کا علاقہ ہے شب قدر، وہاں سے اس کو کچھ لوگ جو ہے نا اپنے ساتھ لے گئے تھے، پانچ لوگ آئے تھے، ان کا ایک پریس کلب تھا. یہ مشال ریڈیو کے لیے کام کرتے ہیں، شنواز ٹریڈری اس کا نام ہے. تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اس کا جو لیپ ٹاپ تھا وہ بھی قبضے میں لے کر وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اس کے بعد پھر تقریباً دو تین گھنٹوں کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ ایک اور صحافی ہے جو ادھر قبائلی علاقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ پشاور میں ہوتے ہیں، فری لانس جرنلسٹ ہیں، اسلام گل افریدی، وہ اسلام آباد سے پشاور آ رہے تھے تو وہ کہیں رستے میں اسے اسی طرح مطلب لاپتہ کیا گیا تھا. تو اب دونوں صحافی جو ہے وہ بازیاب ہو گئے ہیں یا وہ گھر واپس آ گئے ہیں، اس کی ان کے جو بھائی ہے انہوں نے تصدیق کر دی ہے.
تو رفعت اللہ اورکزئی، اسلام گل آفریدی نے تو بی بی سی کے پروگرام لائف لائن پاکستان میں جو اردو اور پشتو دونوں میں ایک ساتھ ہوتا تھا، پشتو کے لیے بھی کام کیا تھا. اس سلسلے میں میری پی ایف یو جے کے نائب صدر پشاور سے جو ہیں شمیم شاہد سے بھی میری بات ہوئی. میں سب اس منظر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پشاور میں صحافیوں کا ایک اجلاس بھی تو ہوا، وہاں کیا کیا ہوا تھا، اس کی ذرا سی تفصیل بتائیے.
جی شفیع صاحب، آج پشاور کی جو نمائندہ صحافتی تنظیمیں ہیں، خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس کلب، وہ اور ساتھ میں جو یہاں پہ مختلف جو ٹی وی چینلز کے بیورو چیفز ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک اجلاس پشاور پریس کلب میں ہوا جس میں میں خود بھی شامل تھا. تو اس اجلاس میں اس جو دونوں صحافیوں کی جو گمشدگی کے پر جو ہے نا انتہائی سخت تشویش کا اظہار کیا گیا، اور یہ صحافیوں نے آپس میں یہ طے بھی کیا کہ یہ گزشتہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ صحافیوں کو دن دہاڑے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر ایک دو دن کے بعد جو ہے نا دوبارہ ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں صحافیوں نے پھر یہ فیصلہ بھی کیا کہ اب سینئر صحافیوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، اور جو جو مطلب مقتدر ادارے ہیں اور جو حکومت ایوانوں کے جو اہم لوگ ہیں اور حکمران ہیں ان سے وہ ملاقاتیں کرے گی، اور اس سلسلے میں وہ طے کریں گے کہ وہ ایسے کیا مطلب کیا ایسے مسئلہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ہمارے باقاعدہ اپنے فورم موجود ہے، ہماری یونین ہے، تنظیمیں ہیں، تو ہمارے سے مطلب مشورہ کیے بغیر آپ اس طرح ان کو لے جاتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ خود رابطہ کریں تو ہم آپ لوگوں کی جو تشویش ہے، جو ریزرویشن ہے، ہم ان کو ریڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی اس بات پہ توجہ نہیں دی گئی تو پھر ہمارا اگلا آپشن جو ہے وہ احتجاج کا ہوگا، اور ہم مطلب اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، جو صحافی جن پر تشدد کیا جاتا ہے ان کے لیے حق آواز اٹھائیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں شفیع صاحب کہ تقریباً چار دن پہلے ضلع سوابی میں ایک صحافی جو نجی ٹی وی چینل سے منسلک تھے ان کو گھر کے سامنے جو ہے نا فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور اس قتل کی ذمہ داری کالجن تنظیم کی جانب سے قبول کی گئی تھی، جبکہ جو صحافی مقتول صحافی تھا اس کے بھائیوں نے پھر اپنے سوتیلے بھائیوں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کرائی ہے.
رفعت اللہ اورکزئی، بہت بہت شکریہ. پاکستان کے صوبہ سندھ کے، بلکہ کہیے پورے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے گلستان جوہر نامی علاقے میں خواتین کو چھری مار کر زخمی کرنے کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے شبے میں کراچی پولیس نے پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤالدین سے محمد وسیم نامی شخص کو گرفتار کیا ہے. تفصیل کے ساتھ ہماری نامہ نگار حنا سعید.
بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفس ساہیوال کے پبلک ریلیشن آفیسر محمد نذیر نے بتایا 2015 میں ساہیوال سے وسیم نامی شخص کو اقدام قتل اور ڈکیتی کے 12 کیسز میں ملوث پائے جانے کے بعد پولیس نے گرفتار کیا اور عدالت نے 8 ماہ کی سزا دی. البتہ سزا کاٹنے کے بعد ملزم ساہیوال سے غائب ہو گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی پولیس نے وسیم کو منڈی بہاؤالدین سے گرفتار کر لیا ہے لیکن اس وقت ساہیوال پولیس ان کے ہمراہ نہیں تھی.
جو مدی بہاؤالدین ہے وہاں سے یہ اریسٹ ہوا ہے، کراچی کی پولیس نے اس کو اریسٹ کی ہے.
محمد نذیر کے مطابق ڈی آئی جی ایسٹ کراچی خواجہ سلطان نے بھی وسیم کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے. جب یہ پوچھا گیا کہ کراچی پولیس کے پاس وسیم کے خلاف کوئی نئے ثبوت ہیں جن کی بنیاد پر انہیں حالیہ چھری مار وارداتوں میں ملوث پایا گیا ہے، تو ڈی پی او ساہیوال کے پی آر او محمد نذیر نے کہا کہ گرفتاری کا اصل مقصد شامل تفتیش کرنا ہے.
نہیں دیکھیں، رات کو بھی جو ڈی آئی جی صاحب ہے ان کا کلیئر کٹ ہے، سٹیٹمنٹ آیا تھا، انہوں نے بتایا تھا कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मतलब इसको उन केसेस में इन्वॉल्व कर देना है। हम इसका लिंक देखेंगे, मतलब टेक्निकल जो तफ्तीश है, इसके मोबाइल डेटे से इसकी कराची में जो प्रेजेंस है, सारे हालात चेक करने के बाद अगर इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो फिर ये चलान होगा ना। ये तो नहीं कि वसीम मतलब अरेस्ट हो गया तो इसको मतलब वहां पे जाके उन केसेस में फिट कर देना और उनको चलान कर देना, तो यही है ना, क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट थी ना इसके केसेस में, मतलब ये मतलब तो इसके ग्राउंड पे मतलब उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इंटरोगेट।
कराची पुलिस को यह शुबा है कि यही मुलजिम कराची गुलिस्तान जौहर में भी खवातीन को छुरी मारकर जख्मी करने की वारदातों में मुलव्विस है। याद रहे कि कराची में इन वारदातों में अब तक 15 खवातीन को छुरी के वार से जख्मी किया गया है। हिना सईद, बीबीसी न्यूज, लाहौर।
पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की फुटबॉल एसोसिएशन के ओहदेदारों ने फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की जानिब से पाकिस्तान की फुटबॉल टीम पर आयद की जाने वाली पाबंदी पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो फुटबॉल के अमूर में मदाखलत ख़त्म करके फीफा को मुतमईन करने के लिए इकदाम करें ताकि पाबंदी के फैसले पर नज़रसानी की जा सके। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो बलूचिस्तान में न सिर्फ मकबूल है बल्कि इसके तमाम इलाकों में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। क्वेटा फुटबॉल कोचिंग एकेडमी के कोच लाला शाजमान कहते हैं कि बलूचिस्तान की सतह पर अगर फुटबॉल को कौमी खेल कहा जाए तो बेजाना होगा।
मैं ये कहता हूँ कि मतलब बलूचिस्तान का तो कौमी गेम ही समझे इसको, फुटबॉल को, क्योंकि इधर से काफी मायानाज प्लेयर निकले हैं और पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया में जाने जाते हैं।
फीफा की जानिब से पाकिस्तानी टीम पर पाबंदी के फैसले पर बलूचिस्तान के मौजूदा और साबिका खिलाड़ियों की जानिब से बड़े पैमाने पर तश्वीश का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से अजूब स्टेडियम क्वेटा में फुटबॉल के खिलाड़ी मोहम्मद शुएब का कहना है।
फीफा एक बहुत बड़ा अदारा है, जब उसने पाकिस्तान के फुटबॉल पर बैन लगा दिया है, यानी फीफा बंद कर दिया है, यहाँ पे फेडरेशन बंद कर दिया, तो ये हमारे प्लेयरों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है।
खिलाड़ियों की तरह बलूचिस्तान के फुटबॉल एसोसिएशन ने भी तश्वीश का इजहार किया है। पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के रुकन मोहम्मद जान मरी ने हुकूमती मुदाखलत को फीफा की जानिब से पाबंदी की वजह करार दिया।
जो ये पाबंदी लगा ये चंद हुकूमत की मुदाखलत से और उसके अपने कुछ प्यारे लोगों को लाने की वजह से, कुछ हमारे मीर जाफर सादिक भी उनसे मिल गए।
बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल आजी सईद ने कहा कि पाकिस्तान पर पाबंदी को खत्म करने के लिए फीफा को मुतमईन करना जरूरी है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर फुटबॉल के उमूर में मुदाखलत के खात्मे का मुतालबा किया।
तो यही हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि खुदा रहा और फुटबॉलरों को और इन बच्चों पर रहम करो, ये मुदाखलत बंद करो और फुटबॉल हाउस मुंतखब शुदा बॉडी के हवाले कर दो।
बलूचिस्तान में फुटबॉल के खिलाड़ियों और एसोसिएशनों के नुमाइंदों ने इस राय का इजहार किया कि फुटबॉल का खेल अदम तवज्जोई के बायस पहले से जबूआली से दो चार है। उनका कहना है कि फीफा की जानिब से पाबंदी इसको मजीद अबतरी की जानिब ले जाएगी। मोहम्मद काजिम, बीबीसी, क्वेटा।
अच्छा, फुटबॉल का जिक्र और क्रिकेट का ना हो तो जाहिर है झाड़ पड़ेगी मुझको, फिर आप सोशल मीडिया पे मुझे झाड़ेंगे। मैं फौरन आपको अबू धाबी लिए चल रहा हूँ, वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुलरशीद शकूर आंखों देखा अहवाल बताने के लिए मौजूद है। अब्दुलरशीद शकूर, अबू धाबी में दूसरे एक रोजा क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने बाबर आजम की सीरीज में लगातार दूसरी सेंचुरी की बदौलत तगड़ा स्कोर किया, श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 220 रन का हदफ पार करना है, क्या हो क्या रहा है?
जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सातवें ओवर का खेल जारी है श्रीलंका की इनिंग्स से और श्रीलंका ने इस वक्त 21 रन बनाए हैं, उसकी एक विकेट गिरी है। जुनैद खान ने डिकवेला को आउट किया है, थरंगा कप्तान और मेंडिस इस वक्त क्रीज पर हैं। पाकिस्तान को 220 रन का जो हदफ है उसको डिफेंड करना है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकी आज पाकिस्तान की टीम। मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है और ओपनर्स जो है वो बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन बाबर आजम जो है वो एक एंड को उन्होंने संभाले रखा और शादाब खान के साथ उन्होंने सातवीं विकेट की शराकत में जिम्मेदारी से बैटिंग की, 109 रन की शराकत हुई और पाकिस्तान की टीम मुकर्रा ओवर्स में 9 विकेटों पर 219 रन तक पहुंचने में कामयाब हो पाई है।
तो पाकिस्तान क्या कर रहा है अभी, नित नए तजुर्बात कर रहा है या वाकई वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए?
دیکھیں پاکستان کی جو بالنگ ہے وہ بہت اچھی ہے سری لنکا کے مقابلے میں, تو پچھلے میچ میں بھی پاکستان کے بالرز نے بہت ہی عمدہ بالنگ کی تھی, اور اس سے پہلے بھی ہم ون ڈے میں دیکھتے آئے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں, تو یہی امکان ہے کہ اگر پاکستان ایک دو وکٹیں اور شروع میں لے لیتا ہے, جس طرح بھی ابتدا تو بہت اچھی کی ہے پاکستان کے ٹیم نے, ایک وکٹ حاصل کر لی ہے, تو پھر سری لنکا پر جو ہے وہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا.
اچھا یہ ڈے اینڈ نائٹ میچ ہے, موسم کیسا ہے اور ہجوم ہے یا نہیں ہے, 20 سیکنڈ میں مجھے اس کا جواب چاہیے. درشی شکر,
لیکن تماشائی جو ہیں وہ اس سیریز میں اتنے زیادہ نہیں آئے, لیکن یہاں پہ تھوڑے سے تماشائی ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ کہ وہ تعداد اتنی نہیں ہے جو ایک ون ڈے کی رونق کو بڑھاتی ہے.
تو اچھا یہ مکمل جواب ہو گیا, تو بہت بہت شکریہ عبدالرشید شکور. سمعین, یہ تھے ہمارے اسپورٹس کورسپونڈنٹ ابو ظہبی سے عبدالرشید شکور, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
پاکستانی سپریم کورٹ کے متنازع جج جسٹس ریٹائرڈ اجمل میاں انتقال کر گئے, ان کی عمر 83 سال تھی. اجمل میاں کی تدفین آج شام میوہ شاہ قبرستان میں کی جائے گی. کراچی میں ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے ان کی زندگی پر نظر ڈالی ہے.
جسٹس ریٹائرڈ اجمل میاں کی پیدائش 1934 کو دلی میں ہوئی. ان کے والد چمڑے کے تاجر تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا اس کاروبار کو جاری رکھے. قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا, جہاں اجمل میاں نے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی. اپنی کتاب ججز اسپیکس آؤٹ میں اجمل میاں لکھتے ہیں کہ ایک فقیر نے دعا کی تھی کہ وہ بیرسٹر بنیں گے. کراچی یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ لندن چلے گئے, جہاں انہوں نے بیرسٹر کا اعزاز حاصل کیا. وہ کراچی واپس آ کر نامور قانون دان شریف الدین پیرزادہ کے چیمبر میں بطور جونیئر رجوع کیا. وکالت کے علاوہ سندھ مسلم لا کالج میں درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے. جسٹس اجمل میاں 1973 میں سندھ ہائی کورٹ میں جج تعینات ہوئے, اور 2 سال بعد انہیں مستقل کر دیا گیا, جس کے بعد وہ سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ بلوچستان ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے بھی جج رہے. 1988 میں انہیں سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا, اور اگلے سال ہی انہیں ترقی دے کر سپریم کورٹ بھیج دیا گیا. سپریم کورٹ میں ان کا کردار اس وقت متنازع ہوا جب انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف ججز کی بغاوت میں مدد فراہم کی. جسٹس سعید الزماں صدیقی کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے ہدایت کی تھی کہ جب تک عدالت جسٹس سجاد علی شاہ کے بارے میں فیصلہ نہ کر لے, اس وقت تک ان کا کوئی بھی حکم تسلیم نہ کیا جائے, اور روزمرہ کے معاملات کے لیے جسٹس اجمل میاں کے احکامات مانے جائیں. یاد رہے کہ 1997 میں میاں نواز شریف حکومت اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان کشیدگی کے بعد جسٹس ریٹائر سجاد علی شاہ کی تعیناتی کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا, اور عدالت نے جسٹس سجاد علی شاہ کو فارغ کر دیا. یہ وہی دن تھے جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا, اور جسٹس سجاد علی شاہ میاں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کر رہے تھے. جسٹس ریٹائر اجمل میاں نظریہ ضرورت کے بھی انقاد رہے. اپنی کتاب ججز اسپیکس آؤٹ میں انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے. اس کتاب کی تقریب رونمائی کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مولوی تمیز الدین کیس میں اگر جسٹس کانسٹین کا فیصلہ اکثرتی رائے ہوتا تو پاکستان کی سیاسی تاریخ بالکل مختلف ہو سکتی تھی. بقول ان کے, اس نظریہ ضرورت نے فوجی حکمرانوں جنرل ایوب خان, جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو تحفظ فراہم کیا. اجمل میاں کا کہنا تھا کہ ایک ایسا ملک جہاں جمہوری عمل ابھی ابتدائی مراحل میں ہو اور مسلسل فوجی حکومتوں اور سیاسی بحرانوں میں عدلیہ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان دنوں میں ججوں کی تعیناتی کی میعاد جو عدلیہ کی آزادی کے لیے اہم ہوتی ہے وہ بے یقینی کا شکار ہو جاتی ہے, اور ججوں کی اکثریت پی سی او کے تحت ثوابدیدی اختیار کے تحت ریٹائر ہو جاتی ہے. جسٹس ریٹائر اجمل میاں نے سیاستدانوں سے بھی شکوا کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ سیاسی حکومتوں کا عدالتوں کے ساتھ رویہ قابل مذمت ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ عدلیہ آزاد ہو. ریاسویل بی بی سی کراچی.
جسٹس اجمل میاں کا دور خاصا متنازع پورا شعب رہا ہے. ریاسویل کی سلیپ رپورٹ کے تناظر میں میں نے مرحوم سابق جسٹس اجمل میاں کے حالات پر بی بی سی اردو سروس کے رفاقت علی سے بات کی، جو نہ صرف کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے بلکہ اجمل میاں کے دور کو بھی بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا. رفاقت علی سے میرا سوال تھا، وہ کیسا دور تھا کہ ایک ہی وقت میں ان کے زمانے میں دو چیف جسٹس آ گئے؟ اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے.
شفیع، جس وقت اجمل میاں چیف جسٹس بنے وہ سپریم کورٹ کا یا پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک ایسا تاریخ باب تھا کہ اس کی شاید دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیف جسٹس تھے، ایک عدالت میں کئی عدالتیں لگتی تھیں. اور اس کے بعد پھر ایک فائنلی یہ ہوا کہ جسٹس اجمل میاں ہی صرف چیف جسٹس رہ گئے، اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کافی مؤثر انداز میں سپریم کورٹ کو چلایا. لیکن ایک وقت یقیناً وہ تھا کہ جس وقت کئی لوگوں کے کئی چیف جسٹس تھے اور پاکستان کا ساری دنیا میں جگ انسائی ہو رہی تھی کہ پاکستان کی آخر سپریم کورٹ ہیں کتنی اور کتنے چیف جسٹس ہیں.
تو یہ حالات تھے کیا، یہ نوبت آئی ہی کیوں، اور جسٹس سجاد علی شاہ غیر مؤثر ہو گئے کیوں، عدلیہ کی بغاوت بھی ہو گئی کیوں؟
جی، جسٹس سجاد علی شاہ کو اس وقت چیف جسٹس بنایا گیا جب پیپلز پارٹی کی حکومت اقتدار میں تھی، اور جسٹس سجاد علی شاہ کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ بنی کہ انہوں نے اپنے ایک پہلے فیصلے میں لکھا کہ پنجاب کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی اگر اسمبلیاں توڑ دی جائیں یا ان کو اقتدار سے علیحدہ کر دی جائے تو ان کی اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں. یہ انہوں نے اس کیس میں کہا تھا جس کیس میں سپریم کورٹ نے نواز شریف حکومت کو بحال کر دیا تھا. صدر اسحاق خان نے ان کی اسمبلی توڑ دی تھی اور ان کو 58(2)(b) کے تحت گھر بھیج دیا تھا. لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جس وقت سندھی وزیر اعظم کو اسی آئین کے تحت اسی قانون کے تحت گھر بھیجا جاتا ہے تو سپریم کورٹ اس کو بحال نہیں کرتی. وہ حوالہ دے رہے تھے بے نظیر بھٹو کیس کا. تو یہی وہ ریمارکس یا وہ آبزرویشن ان کی ترقی کا باعث بنی. لیکن جس وقت وہ چیف جسٹس بن گئے تو پھر وہ چیف جسٹس تھے. اس دور میں پیپلز پارٹی نے بہت سارے اہم خیال لوگوں کو عدالتوں میں لائے جس پہ بہت جھگڑے ہوئے. پھر اس پہ سجاد علی شاہ کا اپنا پیپلز پارٹی سے اختلاف ہو گیا اور انہوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں اعتراض کیا کہ یہ تو برائے نام وکیل ہیں، ان کو آپ عدالت میں لے آئیں. تو اس پہ حکومت یقیناً ناراض ہوئی. انہوں نے کہا آپ ہمارا بندہ اور ہمیں یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو پھر کچھ عرصے کے لیے تو عدلیہ ایک ہو گئی، اور ایک فیصلہ جس میں سجاد علی شاہ تھے اور جسٹس اجمل میاں جس کا حصہ تھے، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو عدالتوں میں جج تعینات کیے گئے ہیں اس کا ہم سپریم کورٹ از سر نو جائزہ لے گی. اور وہ جائزہ لیا گیا اور اس میں بہت سارے ججوں کو نکال دیا گیا.
اچھا.
اور اس میں یہ پرنسپل بھی طے ہوا کہ اب چیف جسٹس کا فیصلہ اور اس کی تعیناتی سینیارٹی کی بنیاد پہ ہوگی. پہلے یہ صرف ایک روایت تھی، اب عدالتی فیصلے میں لکھ دیا. لیکن اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ چونکہ سجاد علی شاہ بن چکے ہیں، ان کے جو ڈسیزن ہے ان کو جو بنائے جانے کا فیصلہ ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. لیکن بعد میں پھر عدلیہ دو گروپوں میں بٹ گئی.
عدلیہ میں بغاوت ہوتی ہے،
عدلیہ میں بغاوت ہوتی ہے. ایک طرف سجاد علی شاہ ہیں، ان کے ساتھ تھوڑے سے جج ہیں، غالباً چار تھے، اور دوسری طرف 10-11 لوگ ہیں. اجمل میاں اس بینچ کا حصہ تو یقین نہیں تھا جس نے سجاد علی شاہ کو گھر بھیجا، لیکن اس فیصلے کی جو سب سے بینیفیشری تھے وہ جسٹس اجمل میاں تھے.
ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس میں کس کا کیا رول تھا؟
جی، سپریم کورٹ پہ اس وقت حملہ ہوتا ہے جب میاں نواز شریف کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ چل رہا ہے، اور وہ ہے جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت میں. اور اسی دوران ایک بینچ کوئٹہ بیٹھا ہے سپریم کورٹ کا، اور ایک بینچ پشاور بیٹھا ہے. تو کوئٹہ بینچ سے ایک فیصلہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ سجاد علی شاہ جو چیف جسٹس ہیں وہ صحیح چیف جسٹس نہیں ہے لہذا وہ اپنا کام چھوڑ دیں, ان کو کام سے روکا جاتا ہے. پھر اسی طرح پشاور ہائی کورٹ, پشاور میں ایک سپریم کورٹ کا بینچ ہے, وہاں سے بھی ایک اسی طرح کا فیصلہ آتا ہے. تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, پھر یہ سارے ججز مل کے سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں اور دو عدالتیں لگ جاتی ہیں. ایک عدالت ہے جسٹس سدھارتھ شاہ کی, اور دوسری عدالت ہے جس کی سربراہی جسٹس سعید الزمان صدیقی کر رہے تھے, اس کے 10 ممبر بینچ تھے. تو پھر یہ دونوں پیرالل آپس میں, ایک آرڈر کرتا ہے دوسرا اس کو سسپینڈ کرتا ہے, پھر دوسرا آرڈر کرتا ہے دوسرا اس کو سسپینڈ کرتا ہے, تو یہ کھیل ہو رہا تھا. اسی دوران پھر مسلم لیگ کے لوگ عدالت میں آتے ہیں اور عدالت پہ حملہ کرتے ہیں, اور وہ تھا دن جب سجاد علی شاہ کا تقریباً سپریم کورٹ میں معاملہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد سپریم کورٹ جسٹس سعید الزمان صدیقی والے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ سجاد علی شاہ کی تعیناتی چونکہ سینیارٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوئی تھی, لہٰذا یہ تعیناتی غلط تھی, لہٰذا وہ آئے سے چیف جسٹس نہیں رہے. اور اس کے بعد پھر اجمل میاں اس وقت جو سب سے سینئر جج تھے وہ چیف جسٹس ٹھہرے.
ٹھیک, اچھا اس میں جو رفیق تارڑ صاحب تھے ان کا کیا رول تھا؟
جی, رفیق تارڑ اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے لیکن مسلم لیگ کے بڑے قریبی تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئٹہ گئے تھے, اور جب سپریم کورٹ کے اس کوئٹہ بینچ نے جو آرڈر پاس کیا تھا اس سے پہلے ان کی ان سے ملاقات ہوئی تھی. اب اس کے علاوہ بہت ساری کہانیاں ہیں, کوئی چمک کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا, کوئی بریف کیسوں کا بھی ذکر سنا ہوگا, لیکن یہ ساری باتیں ہیں.
پاکستانی سپریم کورٹ اور مرحوم جسٹس اجمل میاں ہمارے ساتھی رفاقت علی اس دور پر روشنی ڈال رہے تھے. مجھے خاصا سوشل میڈیا پر ڈانٹا ہی گیا ہے کہ یار آپ کے پاس تمام چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہے, کرکٹ کے لیے نہیں ہوتا. میں واپس جا رہا ہوں عبدالرشید شکور کے پاس, واپس ابوظہبی. اب تازہ ترین بتائیے عبدالرشید شکور, اب کیا صورت حال ہے؟ پھر میں ایک اہم سوال کرنے والا ہوں.
جی, 9 اوورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے, سری لنکا کا اسکور ہے 27 رنز, اس کے ایک کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں, ڈک ویلا کو جنید خان نے آؤٹ کیا, ایل بی ڈبلیو 3 رنز پر, کپتان تھرنگا کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ مینڈس کھیل رہے ہیں. تو سری لنکا 27 رنز, ایک کھلاڑی آؤٹ, اور اس سے پہلے پاکستان نے 9 وکٹوں پر 219 رنز بنائے تھے.
تو دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ سری لنکا کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرنے والی تھی, اس کے بارے میں کوئی سنگن ہے؟
جی, ابھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ کولمبو میں سری لنکن کرکٹ بورڈ کا اہم اجلاس جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کے دورے پر جو ہے وہ سری لنکن ٹیم T20 میچ کھیلنے جائے گی یا نہیں. لیکن یہ اطلاع بھی آئی ہے جو کہ غیر مصدقہ اطلاع ہے کہ کپتان اپل تھرنگا جو سری لنکن T20 کے کپتان ہیں اور یہاں ون ڈے میں بھی وہ کپتانی کر رہے ہیں, ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا ہے.
اچھا, تو صرف سری لنکا اور پاکستان, کیا پاکستان دنیا کی کسی اور ٹیم سے بھی بات کر رہا ہے کہ سر آئیں نا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں نا؟
یہ اصل میں دیکھیں, ورلڈ 11 جب پاکستان آئی تھی تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ اس دورے کی کامیابی کی صورت میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی آئے گی اور سری لنکا کی ٹیم بھی پاکستان کا دورہ کرے گی. تو جب یہ آئٹنری اور یہ شیڈول جب طے ہوئے تھے تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ سری لنکا کی ٹیم تیسرا اور آخری جو T20 ہے وہ لاہور میں کھیلے گی. تو طے شدہ پروگرام کے تحت تو سری لنکا کو آنا ہے, لیکن سری لنکا کے جو کچھ کھلاڑی ہیں انہوں نے اپنے تحفظات ظاہر کیے اس دورے کے دوران. انہوں نے خط لکھا اپنے کرکٹ بورڈ کو اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشات ہیں اور ہم جانا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ اب ایک ڈیولپمنٹ ہے, اور آج اب سے کچھ دیر کے بعد یقیناً یہ چیز کلیئر ہو جائے گی, واضح ہو جائے گی کہ سری لنکن بورڈ جو ہے وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے.
ابوظہبی سے عبدالرشید شکور بہت بہت شکریہ. اور سمعین, یہیں پر حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نصرت جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے اسٹیورٹ ویل. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی.
عراق کی حکومتی فوج کی جانب سے کردش فوج کے اہم تنصیبات پر قبضے اور شہر میں کشیدگی کے باعث عراق کے شہر کرکک سے ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ پرتگال کے حکام کے مطابق وسطی اور شمالی علاقوں میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد کم از کم 27 ہو گئی ہے۔ فلپائن کی فوج نے جنوبی شہر مراوی میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے دو اہم رہنماؤں کو ایک کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں دو روز قبل ہونے والے دھماکوں کے متاثرین کی مدد کے لیے ترکی نے طبی امداد اور ڈاکٹروں کی ٹیم روانہ کی ہے۔ 30 کے قریب زخمیوں کو علاج کی غرض سے ترکی منتقل کیا گیا ہے۔ اسپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ کیٹالونیا کے سربراہ اس بات کی وضاحت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ آیا کیٹالونیا آزادی کا اعلان کر دیا ہے یا نہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔